darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے. جیسا کہ آپ پہلے سن چکے کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے, اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائی ہا ججتم فیما لکم بہ علم, سنو تم لوگ ایسے امر میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو ایسے امر میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ علم رکھتے تھے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے, تورات ان کے بعد نازل ہوئی, انجیل ان کے بعد نازل ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو جھگڑا کیا, اور ان کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ بھی علم نہیں, اس لیے کہ وہ تمہارے آنے سے صدیوں پہلے گزر چکے, تو ان کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی جم ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما, بلکہ راہ راست پر چلنے والے مسلمان تھے. وہ تو مسلم تھے, اللہ کے فرما بردار, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے والے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. یہاں اس کی بھی تردید کر دی, اس لیے کہ جیسے یہودی اور نصرانی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی اور نصرانی ہونے کا, تو مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے مشرک ہونے کا, وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. اور کعبے کے مجاور تو تھے وہ, کعبے کے خادم تھے وہ, تو کہتے تھے کہ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے, اور ہم ہیں کعبے کے مجاور, ہم ہیں کعبے کے خادم, اور ہمارے پاس ہیں کعبے کی چابیاں. تو ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ مشرکین میں سے شمار کرتے, تو اللہ نے تردید فرمائی وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. اس کے بعد ایک اصولی بات بیان فرمائی, فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم, ابراہیم کے
سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی، بلذین آمنو اور جو ایمان لائے. گویا کہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر دینا کافی نہیں بلکہ ان کی اتباع ضروری ہے. تم صرف اپنی نسبت کرتے ہو یا اپنا نسب ان سے ثابت کرتے ہو، لیکن یہ نسب اس وقت تک فائدہ نہ دے گا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہ کی جائے. اور یہ قاعدہ ہر جگہ کے لیے ہے. اللہ کے نیک بندوں کی طرف محض نسب کی وجہ سے نسبت نہیں ہو سکتی بلکہ اتباع سے نسبت حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص بہت بڑے خاندان کہے، بڑے شیخ بزرگ اللہ کے ولی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے اعمال اپنے جد امجد جیسے نہیں ہیں، وہ ان کی اتباع نہیں کرتا، تو یہ نسب اس کو فائدہ نہیں دے گا. اور اگر کوئی شخص کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایسے خاندان سے تعلق جسے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ نسبت کے لیے نسب پر گمنڈ کرتے ہیں، نسبت کے لیے نسب کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن نسبت کے لیے نسب کافی نہیں، اطاعت ضروری ہے. اگر اطاعت نہ ہو صرف نسب ہو تو فائدہ نہیں، اور اگر نسب نہیں ہے اطاعت ہے تو فائدہ ہوگا. اسلام دنیا میں مساوات کا علم بردار ہے اور اسلام نے حسب نسب کے بتوں کو توڑ دیا کہ بڑے شخص کا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، ایمان اور عمل ضروری ہے. جو بھی اللہ کے نیک بندوں کی اتباع کرتا ہے وہ ان کے قریب ہے، اور جو ان کی اتباع نہیں کرتا وہ ان سے دور ہے. پہلے بھی سنایا تھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور بیٹھا تھا، قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے دل ملامت بھی کر رہا تھا کہ سب ہی روضہ رسول کے قریب جا رہے ہیں، تم کیوں اس سعادت سے محروم ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں، وہ نبی کے قریب ہیں اگرچہ ان کے جسم دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جو لوگ نبی کی اتباع نہیں کرتے وہ نبی سے دور ہیں اگرچہ ان کے جسم نبی کے قریب ہی کیوں نہ ہوں. صرف مدینے میں ہونا یا بڑے خاندان سے نسبی تعلق ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں. اللہ نے سمجھا دیا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، کنعان نبی کا بیٹا لیکن ایمان اور عمل صالح سے محروم، تو نبی کا بیٹا ہونا اسے نجات نہ دے سکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنی لخت جگر نور چشم اور جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے فاطمہ، دنیا کا جو مال چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، لیکن جہاں تک آخرت کی نجات کا تعلق ہے اس کے لیے تمہیں خود عمل کرنے ہوں گے، میرا نسب کافی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہذا النبی اور یہ نبی، بلذین آمنوا اور ایمان والے، ایمان والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس لیے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا حامی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں. یہ اللہ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے، فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں. اللہ فرما رہے کہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں. اور یاد رکھیں، جیسے اہل کتاب کی ایک جماعت کل اس کوشش میں تھی کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دیں، آج بھی اہل کتاب کی کئی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں. سکولوں کے پردے میں، ہسپتالوں کے پردے میں، این جی اوز کے پردے میں، اور لٹریچر کے پردے میں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں تقسیم کر کے، دعائیہ، شفائیہ، اجتماعات منعقد کر کے، متعدد زبانوں میں ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے، اور پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور افریقہ، ان ممالک پر اہل کتاب کی خاص طور پر یلغار ہے. میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ صرف بنگلہ دیش میں 16,000 این جی اوز مصروف عمل ہیں، اور مقصد کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دیں. اور ان کا ایک خصوصی ہتھیار وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. بس میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جھوٹا پروپیگنڈا. بسا اوقات آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے حالات اخبارات میں شائع ہوں گے، بنگلہ دیش میں 5,00,000 مسلمان عیسائی ہو گئے، پاکستان کے فلاں علاقے میں 2,00,000 عیسائی مسلمان عیسائی ہو گئے، فلاں میں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا، حقیقت کچھ بھی نہیں، صرف ذہنوں کو مرعوب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے. الحمدللہ یہ گزرے دور کے باوجود مسلمان عیسائی نہیں ہو رہے، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں بحمدللہ. ابھی پچھلے دنوں میں نے اخبار میں دیکھا کہ یومیہ یورپ میں، یومیہ ایک دن میں 500 کافر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
www.dasquran.com.
اور میں نے یہ خبر پڑھ کر بھی الحمدللہ کہا کہ ایک اسلام دشمن شخص جرمنی کے اندر 72 سالہ، اس نے اپنے جسم پر تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی اس غصے کی وجہ سے کہ روزانہ یہ کافر مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ برداشت نہ کر سکا. اور میں نے تو اس خبر کو پڑھ کر خوب الحمدللہ کہا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، مر جاؤ اپنے غصے میں. ایسا تو ہو کر رہے گا، چاہے کافر ناپسند کریں، لیکن اسلام تو پھیل کر رہے گا. اسلام پہ خوشبو ہے، خوشبو، اور خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ خوشبو پھیلے گی. تو آپ کبھی ان خبروں سے متاثر نہ ہو، کوشش وہ کر رہے ہیں یقینا، اس میں کوئی شک نہیں. بے تحاشا لٹریچر اور مذہبی ریڈیو اور پروپیگنڈا اور اربوں ڈالر اور ہزاروں این جی اوز اور مشینریاں دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کوئی قسمت کا مارا شاید ان کے جال میں پھنس جائے، لیکن الحمدللہ کوئی باشعور مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے عذاب میں اور اپنی گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کی خبر نہیں ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو. اللہ پاک کتنی ہمدردی کے ساتھ، کتنی خیر خواہی کے ساتھ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اہل کتاب، او کتاب والو، او علم والو، تم تو علم رکھتے ہو، تم تو جانتے ہو، پھر تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہاری بائبل گواہی دیتی ہے کہ آخری نبی آئے گا، اور تمہاری بائبل خود بول رہی ہے کہ بائبل خالص اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی تحریفات اور انسانی غلطیوں اور تضادات سے بھری ہوئی کتاب۔ حیرت کی بات ہے، اس شخص کی جرت پر حیرت ہوتی ہے جو ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بائبل کو، تورات اور انجیل کو من عن اللہ کا کلام قرار دے۔ معاذ اللہ، جو کتاب یہ کہتی ہو کہ نوح علیہ السلام شراب پی کر ننگے ہو گئے تھے، جو کتاب یہ کہتی ہو کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی تھی، آج بھی یہ موجود ہے صفحہ نمبر 41 سے 45 تک، آپ حوالے دیکھ لیجئے۔ جو کتاب یہ کہتی ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فوجی سپہ سالار کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا اور اسے قتل کروا دیا، جو کتاب یہ کہتی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بت پرست بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شراب بھی پی اور بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی کوئی شخص ان کتابوں کی ہر ہر بات کو اللہ کا کلام وہ قرار دے اور کہے کلام مقدس، کلام مقدس۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں اللہ کی آخری کتاب قرآن پر۔ بائبل نے انبیاء علیہ السلام کے دامن کو داغدار کیا، ان پر تہمتیں لگائیں، معاذ اللہ ان کو شرابی اور زانی ثابت کیا، اور قرآن نے ان کے دامن کو صاف کیا۔ قرآن نے نوح علیہ السلام کی تعریف کی، اللہ کہتا ہے وہ میرے نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن نے لوط علیہ السلام کی تعریف کی، و اسماعیل ولیسع ویونس ولوطا وکلن فضلنا العالمین، ہم نے تو اس کو جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ قرآن صفائیاں پیش کرتا ہے، تو جانتے بوجھتے پھر حق کو نہیں مانتے، تو اللہ کہتے ہیں یا اہل کتاب، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کر دیتے ہو؟ ایسی تاویلیں کیوں کرتے ہو کہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کہتی ہے ایمان لے آؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر دن چڑھے، وکفروا آخرہ، اور کفر کر دینا شام کے وقت، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ انہوں نے سازش کی، آپس میں بیٹھ کر تدبیر سوچی کہ کیسے ایمان میں داخل ہونے والوں کو دوبارہ مرتد کیا جائے۔ کہنے لگے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بعض لوگ پہلے ایمان قبول کر لیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا چند دن حضور کے پاس بھی بیٹھیں، مسجد میں بھی جائیں، مسلمانوں کی باتیں بھی سنیں، اور پھر دوبارہ کافر ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو اس دین کے اندر کوئی خوبی دکھائی نہیں دی، ہم نے ایمان قبول کر کے دیکھ لیا، اس دین کے اندر کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ چونکہ مکہ والے اہل کتاب کو، یعنی یہود کو، اہل علم سمجھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ علم والے لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے علم والے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو پرکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، لیکن ان کو اسلام میں کوئی خوبی اور بہتری نظر نہیں آئی، اور دوبارہ مرتد ہو گئے، دوبارہ کفر میں آ گئے تو یقیناً اس دین کے اندر کوئی بہتری کی بات نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ بعض کتابوں میں میں نے دیکھا جیوش پیڈیا وغیرہ میں کہ جب اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو بے شمار یہودی تھے جو بظاہر اسلام قبول کرتے تھے لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، مقصد محض اسلام قبول کرنے والوں کو بدگمان کرنا اسلام کے بارے میں۔ اور کون کہہ سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج خود مسلمانوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کے، ہندوؤں کے ایسے بے شمار ایجنٹ ہوں جو مسلمانوں جیسی شکل و صورت اختیار کر کے ان کو اسلام سے بدگمان کر رہے ہوں۔ ایک ٹولے کا تو نام آپ نے خاص طور پر سنا ہوگا جسے مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشرقی علوم میں مہارت حاصل کی، اور مشرقی علوم سے زیادہ تر مراد اسلامی علوم لیے جاتے ہیں، تفسیر میں مہارت، حدیث میں مہارت، فقہ میں مہارت، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں مہارت حاصل کی اور ان موضوعات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ آپ ان کی محنت کو بعض اوقات دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اپنی زندگیاں کھپا دی اسی کام میں، قرآن پر تحقیق کرتے ہوئے، حدیث پر تحقیق کرتے ہوئے، فقہ پر، اسلامی تاریخ پر تحقیق کرتے ہوئے اپنی زندگیاں لگا دی۔ اور بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کرتے ہیں تو تعریف بھی بہت کرتے ہیں، جس سے یوں لگے گا کہ ان سے زیادہ بے تعصب تو کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے کہ وہ بڑے مصلح تھے، بہت بڑے قائد تھے، بڑے اچھے سپہ سالار تھے، لیکن بیچ میں ایسی بات کہہ جائیں گے کہ پڑھنے والے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مثلا حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہہ جائیں گے ہاں بہت اچھے تھے لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دماغ میں کچھ خلل تھا۔ تعریف کرتے ہوئے کہہ جائیں گے بہت اچھے سپہ سالار تھے لیکن معاذ اللہ شہوت پرست تھے، بڑی عبادت کرتے تھے لیکن معاذ اللہ بڑے لڑاکو تھے، بڑے قاتل تھے۔ حضور کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا مولانا عبد الماجد دریابادی، بڑے علمی گرانے سے تعلق تھا، مطالعے کا بڑا شوق تھا، خود لکھے ہے اپنی آپ بیتی میں، جو کتاب سامنے آ جاتی میں پڑھ جاتا تھا، بس مطالعے کا شوق تھا، لیکن بغیر تحقیق کے اس مطالعے نے بالآخر معاذ اللہ ان کو کفر تک پہنچا دیا، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے خود لکھا کہ میں جن چیزوں کی وجہ سے مرتد ہوا، مثال کے طور پر ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے انگریزی میں ایک کتاب پڑھی جس کتاب کے اندر دنیا کا بہترین ادب جمع کیا گیا تھا، یعنی وہ کتاب مذہب کے بارے میں نہیں تھی، وہ کتاب ادب کے بارے میں تھی، دنیا کا بہترین ادب جو ہے وہ اس کتاب میں جمع کیا گیا تھا۔ چنانچہ لکھنے والے نے اس میں قرآن کا بھی ذکر کیا تھا، اور قرآن کی فصاحت کی، قرآن کی بلاغت کی، اور قرآن کی ادبیت کی اس نے بڑی تعریف کی، لیکن تعریف کرتے کرتے ساتھ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بھی چھاپی تھی، حضور کی ایک تصویر۔ چونکہ عیسائیوں کے ہاں تو تصویر کیسی بھی ہو وہ معیوب نہیں ہے، جو ان کی رنگین بائبل چھپی ہوئی ہے، میں نے پچھلے دنوں دیکھی رنگین بائبل جس میں تصویریں بھی ہیں، اس کا صفحہ نمبر 48 دیکھ لیں صفحہ نمبر 48 سے جو اگلا صفحہ ہے اس میں ایک مرد اور عورت کی تصویر دی ہے صرف چڈی کے ساتھ. یعنی یہ بائبل کے اندر کلام مقدس کے اندر یہ تصویر لگی ہوئی ہے, مرد اور عورت کی تصویر. اور یہ کس کی تصویر بتائی گئی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی تصویر, صرف چڈی کے ساتھ. تو ان کے ہاں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں, تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دی, لیکن تصویر ایسی دی کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہ شخص بڑا ہیبت ناک اور جلاد قسم کا ہے, ایک بدو جیسے بڑا خوفناک قسم کا. اور نیچے لکھا تھا کہ یہ محمد کی تصویر ہے اور یہ فلاں قلمی تصویر کا عکس ہے. دریا بادی صاحب نے لکھا ہے, میرے دل نے کہا کہ میں نے جو مسلمانوں کی کتابوں میں حضور کی رحمت کے اور حضور کے کرم کے, حضور کے عفو و درگزر کے واقعات پڑھے تھے وہ تو سب فضول تھے, بے اصل تھے. حقیقت تو آج پتہ چلی کہ محمد کیسے شخص تھے, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے دریا بادی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ماڈسلی, اس کی دو کتابیں میں نے دیکھی, ایک کتاب کا موضوع تھا عضویات دماغی اور دوسرے کا موضوع تھا مرضیات دماغی. تو یہ جو دوسری کتاب ہے مرضیات دماغی, تو اسے دماغ کے امراض کو بیان کرتے کرتے ڈاکٹر مثال کے طور پر لکھتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر وحی کا دعویٰ کیا. معاذ اللہ, یہ اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ یہ بھی دماغی بیماری کی وجہ سے تھا. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھ دیا معاذ اللہ, کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو دماغی بیماری میں مبتلا, اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا مختصر سی زندگی میں, 4-5 لاکھ افراد کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کا نام چل رہا ہے. تو اس نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ بعض اوقات پاگل افراد بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں. اب کتاب کا موضوع مذہب نہیں ہے, کتاب تو ہے دماغی امراض کے بارے میں, لیکن ظالم اس کتاب کے اندر بھی اپنا کفر اور اپنا زہر گھولنے سے باز نہ رہ سکا. یہ تو پرانی کتاب باتیں ہیں, میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. پچھلے دنوں میں نے 20 نومبر کا جو جنگ اخبار ہے اس کے ادارتی صفحے میں ایک کالم نگار کا کالم پڑھا, آپ بھی دیکھ لیجئے گا. 20 نومبر کو پہلی قسط شائع ہوئی ان کے کالم کی اور 23 نومبر کو دوسری قسط. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا, جس کانفرنس کا اصل موضوع تو یہ تھا کہ اسلامی شدت پسندی کا مقابلہ کیسے کیا جائے, لیکن اس موضوع کے حوالے سے تو بات کیا ہونی تھی, ساری کی ساری تقریریں وہ قرآن کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف. وہیں پر کہہ رہے ہیں کانفرنس کے ایک مقرر تھے ڈاکٹر رابرٹ موری, ان کے کتابچے فروخت ہو رہے تھے اور وہ کتابچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیوں سے بھرے ہوئے تھے. اور ڈاکٹر بروس جو نیو یارک پولیس کے مشیر ہیں, انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اس کانفرنس میں کہا جو حال ہی میں منعقد ہوئی کہ قرآن معاذ اللہ مسلمانوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے, اور پینٹاگون میں اسلام پر لیکچر دینے والے رابرٹ نے کہا کہ اسلام کوئی دین نہیں ہے اور دنیا میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ صرف قرآن ہے. جب تک مسلمان قرآن کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک مسلمان روشن خیال نہیں ہو سکتے. اور کالم نگار کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رابرٹ صاحب میری طرف بار بار اشارہ کر کے کہتے تھے ہم تمہیں اس وقت تک روشن خیال تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے اندر قرآن کو چھوڑنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اس کالم نگار کے اندر تو کچھ اسلام کی محبت رکھی تھی، چنانچہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا کہ میں تمہاری نظر میں روشن خیال بننے کے لیے قرآن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، الحمدللہ. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جرت ہوگی کہ وہ اس طریقے سے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ ہم روشن خیالی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی کانفرنس کے اندر کالم نگار بتاتے ہیں کہ شام کی ایک بگڑی ہوئی خاتون نے بار بار یہ کہا، اور یہ خاتون وہ ہیں جن کو نیوز ویک نے 2006 کی سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک شخصیت قرار دیا. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو روشن خیال بنانے کے لیے، روشن خیال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈنمارک میں شائع ہونے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بار بار شائع کیے جائیں، اور جب مسلمان احتجاج کرنا چھوڑ دیں تب ہم یہ مانیں گے کہ مسلمان ماڈرن بن گئے ہیں اور مسلمان روشن خیال بن گئے ہیں. ہمارے حکمران یہ مت سمجھیں کہ وہ چند بل پاس کر کے ان کی نظر میں روشن خیال ہو جائیں گے، نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس وقت تک روشن خیال، اعتدال پسند تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ تم قرآن میں تبدیلی نہ کر دو یا قرآن کو چھوڑ نہ دو. اور قرآن میں تبدیلی تو ہو نہیں سکتی، میں تو صاف کہتا ہوں. پچھلے جو درس میں نہ آ سکا تو الحمدللہ اس دن لاہور میں درس تھا، بڑی کوشش کی آپ کی خدمت میں حاضری کی لیکن مجھے دیر ہو گئی، دیر سے پہنچا. تو وہاں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے اسی موضوع پر بیان کرنے کی توفیق دی، وہ کانفرنس ہی قرآن کے حوالے سے تھی. تو میں نے کہا کہ یہ صرف آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ کل کے ابو جہل اور کل کے ابو لہب بھی یہی مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے. اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں، ائت بقرآن غیر هذا او بدله، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اس قرآن میں تبدیلی کرے. قل، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، میں اس قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو وحی کی اتباع کرنے والا ہوں. وحی تو اللہ نازل کرتا ہے، مجھے تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے تھے تو رب کعبہ کی قسم، آج اگر امریکہ کے مسلمانوں میں پھیلے ہوئے لاکھوں چمچے جمع ہو جائیں تو یہ قرآن کے ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. نہ کل کے ابو جہل اور ابو لہب کا مطالبہ تسلیم کیا گیا، نہ آج کے ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. قرآن میں جہاد اور قتال کی آیات رہیں گی، رہیں گی، ان کو کوئی نہیں نکال سکتا. قرآن کے احکام رہیں گے، قرآن میں حدود رہیں گی، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سازشیں اسلام سے ہٹانے کی عرصہ دراز سے جاری ہیں، اور مستشرقین ان سازشوں میں بہت آگے آگے ہیں. بعض لوگ ان کی تاریخ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو فلاں انگریز نے یوں کہا، فلاں انگریز نے یوں کہا. ٹھیک ہے، بعض اچھا لکھنے والے بھی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ تعریف کرتے کرتے بیچ میں ایسا زہر گھول دیتے ہیں کہ ایک پڑھنے والا بدگمانی کا شکار ہو جائے، وسوسوں کا شکار ہو جائے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں. لیکن ان کے پروپیگنڈے کے باوجود الحمدللہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اور ہمارے لیے اب خوشیاں یہی رہ گئیں۔ میدان جنگ میں تو ہماری فوجیں، عالم اسلام کی فوجیں اور ہمارے حکمران اور ہمارے شہزادے، یہ تو شکست کھا گئے، لیکن اسلام نے شکست نہیں کھائی۔ اسلام دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، فاتح بن کر دلوں کو فتح کرنے والا، دماغوں کو فتح کرنے والا۔ اور میں تو ذکر کرتا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے، اپنا اور آپ کا۔ یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نے اسلام قبول کیا، اللہ پاک اس کو استقامت نصیب فرمائے۔ میں تو آج دوپہر بھی کہہ رہا تھا، میں تو کبھی کبھی یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے بچے بھی کسی جیسے مسلمان ہی بن جائیں، ایسی استقامت ہم کو اللہ پاک عطا فرما دے۔ میں یقین رکھتا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج وہ شہرت کی جس بلندی پر ہے، اگر وہ داڑھی کٹوا دے تو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کروڑوں روپے بارش کی طرح اس پر برسانے کے لیے تیار ہیں، اس کو اشتہاروں میں لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ نے اس کو استقامت دی ہے۔ اور میں کیسے بتاؤں، مجھے جو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو خود مسلمان تانا دیتے ہیں کہ ارے تو اتنا مسلمان کیوں بن گیا، تم نے مسلمان بننا تھا، ہمارے جیسا مسلمان بن جاتا، ہم بھی تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے پھر بھی مسلمان ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دیتے پھر بھی مسلمان ہیں، سود کھاتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، ننگے ڈانس دیکھتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، گاڑیاں مٹواتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اگر بننا تھا تو ہمارے جیسے بن جاتے بھائی، تم اتنے مسلمان کیوں بن گئے، پریشان ہے، اس کو لان تان کرتے ہیں، اس نے خود کہا مجھے لان تان کرتے ہیں، کون؟ مسلمان، مسلمان لان تان کرتے ہیں کہ تمہیں اتنا مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے، اسلام تو ایسے ہی چل سکتا ہے، ہم نے تو اسلام کو ربڑ کی ناک اور موم کی ناک بنایا ہوا ہے نا، جدھر چاہے موڑ لے، تو مسلمان اس کو تانے دیتے ہیں، اتنا مسلمان بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے، دین میں استقامت۔ اور مجھے اس کے قریب کے ساتھیوں نے بتایا کہ بعض کفار ہر حربہ، دولت کا حربہ، عورت کا حربہ، یہاں تک کہ سحر اور جادو کا حربہ بھی اس کے خلاف آزما رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہی پریشان ہو کر دوبارہ کفر میں چلا جائے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی ایسے خیال آتا ہے کہ شاید ان کے حربے تو وہ برداشت کر جائے، لیکن ہم جو خود بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ہماری کرتوتوں سے کبھی ایسے لوگ دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ آپس میں تدبیر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وقال طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کہتی ہے، اپنے لوگوں کو تیار کرتی ہے، کہتی ہے آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو مسلمانوں پر کلام نازل کیا گیا ہے اس پر دن چڑھے ایمان لے آنا، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں انکار کر دینا، کفر کر دینا۔ یہ ضروری نہیں کہ مطلب یہ ہو کہ صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔
www.10quran.com
یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، دو چار دن، ہفتہ، دس دن، مہینہ مسلمان رہو اور پھر کافر بن جاؤ اور کہو کہ ہمیں اس دین کے اندر کوئی بہتری دکھائی نہیں دی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی دین سے پلٹ جائیں تمہیں دیکھ کر۔ بلا تؤمنو الا لمن تبع دینکم، اور کہتے تھے کہ اس کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کرو جو تمہارے دین پر چلے، صرف اسی کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین پر چلتے، اس کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہ کرنا۔ قل ان الہدى ہدى اللہ، قل ان الہدى ہدى اللہ، فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے اور مفہوم کے اعتبار سے مشکل آیت ہے۔ بعض نے شروع سے لے کر آگے تک اس ساری آیت کو یہودیوں کا قول قرار دیا. وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو تم صرف اسی کی بات کو ماننا, اسی کی بات کی تصدیق کرنا, اسی کی بات کی یقین کرنا جو تمہارے دین پر چلتا ہے, اور کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے اَن يُؤْتَا أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ, اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو, اقرار نہ کرو کہ کسی اور کو بھی تمہارے جیسا کلام دیا گیا ہے. اس بات کا کہیں اقرار نہ کرنا کہ کسی اور کو بھی تمہارے جیسا کلام دیا گیا ہے, کسی اور کو بھی نبوت دی گئی ہے, کسی اور پر بھی وحی نازل ہوئی ہے, اس کا اقرار نہ کرنا. او یحاجوکم عند ربکم, اور اس بات کا بھی اقرار نہ کرنا کہ تم پر کوئی حجت قائم کرے گا, اس کا اقرار نہیں کرنا کہ قیامت کے دن تم پر کوئی حجت قائم کرے گا, اس کا اقرار نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا نبوت ملی ہے, اس کا اقرار نہ کرنا. تورات کے علاوہ اور بھی کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے, تم اس کا اقرار نہیں کرنا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے تھے, تو آج تک وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی نبوت ملی, تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی نازل ہوئی, قرآن کو وہ اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اَن يُؤْتَا أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ, یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں اے یہود, تمہیں صرف اس لیے حسد ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کا نبوت کیوں ملی. تمہیں حسد بس یہ ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو نبوت کیوں مل گئے. اور دوسرا تم کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے, تو مسلمان قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت قائم کریں گے کہ اے اللہ, انہوں نے اقرار کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ, فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, عمر صحت خوشحالی محبت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تمہارے حسد کی وجہ سے کسی کو وہ نبوت اور رحمت سے فضل سے محروم نہیں کرے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے جاننے والا ہے. وہ اگر کسی کو دے دے تو دینے سے اس کے فضل اور کرم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, اس کے خزانے بڑے وسیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے انسان یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سارے انسان اللہ کے سامنے اپنی اپنی تمنا ظاہر کریں اور اللہ سب کی تمنا کو پورا فرما دے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان سب اپنی اپنی تمنا کرے اور اللہ سب کی تمنا کو پورا کرے, تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبونے سے لگنے والے پانی سے کمی ہوتی ہے. جو پانی سوئی کے ناکے کو لگتا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں تو کچھ کمی ہو جاتی ہے, کچھ کمی, لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ واللہ واسع, اللہ بڑا وسعت والا ہے, علیم جانتا بھی ہے, یختص برحمتہ من یشاء, وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے, جسے چاہے نبی بنا دے, تمہیں پوچھ کر تو نہیں بنائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ سخت سردی اور بارش کے باوجود بھی ماشاءاللہ بہت سے حضرات تشریف لے آئے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو بہادر آباد میں درس ہوتا ہے، اور اس میں موضوع حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی علمی قسم کا رکھا جاتا ہے، تو اس دفعہ انشاءاللہ 10 دسمبر بروز اتوار دن کے 11:30 بجے جو درس ہوگا اس کا موضوع ہے کیا دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور اس کے پھر تحت اور بھی کئی سوالات ہیں، وہ آپ باہر سے یہ پوسٹر بھی حاصل کیجیے گا، ہینڈ بل بھی حاصل کیجیے گا، اپنی اپنی مساجد میں اور اپنے محلوں میں ان کو لگائیے گا، بھی تقسیم بھی کیجیے گا۔ تو القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ نز ٹوسو سنیکس نز بہادر آباد چرنگی کراچی، انشاءاللہ 10 دسمبر 11:30 بجے دن وقت کی وہاں الحمدللہ پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اعلان یہ ہے کہ وہیں القرآن کورسز کے زیر اہتمام طالبات اور خواتین کے لیے سماہی ششماہی اور ایک سالہ نصاب فہم قرآن کا اور فہم دین کا وہ رکھا گیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً کراچی میں 23 جگہ پر اس کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ 9 دسمبر بروز ہفتہ 3:00 بجے، اور اس میں بھی انشاءاللہ جو افتتاحی بیان ہے وہ میرا ہوگا، اور وہیں پر القرآن کورس سینٹر بہادر آباد کے اندر ہفتے کے دن 3:00 بجے خواتین کے لیے خاص طور پر، اور مرد حضرات بھی آ سکتے ہیں۔ اور ویسے جو درس ہر اتوار کو اتوار کے دوسرے انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو ہوتا ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور مرد حضرات بھی وہ شرکت کرتے ہیں، تو یہ طالبات اور خواتین کے لیے جو پوسٹر ہے یہ بھی باہر سے لیتے جائیے گا۔ اس کے علاوہ فتنہ انکار حدیث کے موضوع پر وہاں بیان ہوا تھا، انکار حدیث کا فتنہ آج کل بڑا وہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو فتنہ انکار حدیث پر وہاں درس ہوا تھا 2 نشستوں میں، اس میں منکرین حدیث کے مشہور اعتراضات کے جوابات بھی تھے، اس کی کیسٹ بھی باہر آ چکی ہے، اور یہاں جو الحمدللہ ہر ہفتے درس ہوتا ہے اور گزشتہ درس جو ہو چکے ان کی کیسٹیں بھی باہر دستیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا تواب، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو، اولاد در اولاد کو اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، یا رب ایمان سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب، اس گئے گزرے دور میں جو لوگ جہاں کہیں بھی جس انداز میں خلوص کے ساتھ تیرے دین کی اشاعت میں، تیری کتاب کی اشاعت میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ، تو جو تیرے پیغام کو، تیرے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم رکھتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ایمان کو غلبہ عطا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، قرآن کو غلبہ عطا فرما دے۔ یا رب، تو کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو قرآن اور حدیث کی سچی تعلیمات اس ملک عزیز میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو تیری کتاب میں تیرے نبی کی حدیث میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com